الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی یہ مختصر سی سورت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے اس کی تلاوت کی تھی، اور اس سے متعلق کچھ باتیں کہی گئی تھیں. اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ میں زمانے کی قسم کھاتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، توٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا سے چار قسم کے لوگوں کو، یا وہ لوگ جن میں یہ چار صفتیں پائی جاتی ہیں، ان لوگوں کا استثنا کیا ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. صرف ایمان ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ وعامل الصالحات، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال بھی اختیار کیے. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے لوگوں کو، نصیحت کرتے رہے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت و وصیت کرتے رہے. مطلب ایمان کے بعد جن لوگوں نے اعمال صالحہ اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کو اختیار کیا، تو وہ لوگ تو اس نقصان میں داخل نہیں ہیں، ان کا استثناء کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب خسارے اور نقصان میں ہیں. آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان ہمارے جن کا استثناء کیا گیا ہے، کہ ہم ان میں داخل ہیں یا نہیں. ایمان کے حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ الا الذین آمنوا کہہ کر ہم ایمان لے آئے، لیکن اس کے بعد اعمال صالحہ، پھر امر بالمعروف نہیں عن المنکر. کتنے لوگ ہیں جو اس فریضے کو صحیح طریقے پر انجام دیتے ہیں. گزشتہ جمعہ میں نے البتہ یہ بات عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، کہ جو کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے بدل دے، اور اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو دل سے بدل دے. تو پہلا جو درجہ ہے وہ یقیناً ہم میں مفقود ہے، طاقت سے بدلنے کا، کیونکہ اس کی استطاعت ہم میں نہیں. استطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں طاقت نہیں ہے، طاقت تو ہے. دو چار آدمی جا کر ایک کام کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فتنہ پیدا ہوگا وہ کہیں زیادہ ہوگا، نہ صرف خود بلکہ جن لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے ان کو بھی مصیبت میں ڈالے گا. اس لیے یہ بات استطاعت سے خارج سمجھی جائے گی، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ دین کی بات اس طریقے سے کہی جائے کہ جو فتنے میں مبتلا نہ ہو کوئی. اور اگر اس طاقت، ہاتھ کی قوت اور طاقت نہیں ہے، تو پھر دوسرا درجہ بتایا گیا کہ زبان سے. اب میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ زبان تو ہر ایک کے پاس ہے، اور بولنے کی قوت بھی اس میں موجود ہے. تو یہ کہنا کہ بھئی استطاعت نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم میں سے تقریباً ہر آدمی ہی کسی کے کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، یہ قوت و استطاعت اس میں موجود ہے. لیکن یہاں پر بھی استطاعت کے معنی سمجھ میں چاہیے کہ استطاعت کے مطلب اور معنی کیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر شخص کہنے کی قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کہنے کے نتیجے میں جو فتنہ پیدا ہوگا اس سے بچنا چاہیے. وہ استطاعت سے انسان کو نکال دیتا ہے، قدرت سے نکال دیتا ہے. مثلا ایک شخص کسی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، سنت عمل کا تارک ہے. اب ایک آدمی میں ہاتھ سے تو طاقت نہیں ہے کچھ کہنے کرنے کی، اب زبان میں اس کی قوت ہے کہ وہ کہتے کہ بھئی یہ غلط کام ہے یہ نہیں کرو، لیکن اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سنت کا مذاق اڑانا شروع کر دے. تو پہلے تو صرف فسق و فجور ہی میں مبتلا تھا، اب خدا نہ کرے تمہارے کہنے سے یہ نہ ہو کہ وہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے، تو یقیناً یہ فتنے کی بات ہے. تو ایسے موقع پر پھر زبان سے کہنا بھی قوت سے خارج سمجھا جائے گا. تو اس لیے موقع محل دیکھنا چاہیے کہ ہم حق بات تو کہہ رہے ہیں، حق طریقے سے بھی کہہ رہے ہیں یا نہیں، اور موقع بھی مناسب ہے یا نہیں. اگر حق بات حق طریقے سے صحیح موقع پر کہی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا تو اثر ہوگا، لیکن چاہے وہ حق بات ہو طریقہ صحیح نہ ہو تب بھی وہ فتنے کا ذریعہ بن جائے گی. اور اگر بات بھی حق ہو طریقہ بھی حق ہو لیکن موقع مناسب نہیں تو بھی اس بات کا اثر نہیں ہوگا. اور اسی طرح میں نے کل پچھلے جمعے کو یہ بات عرض کی تھی کہ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا موقع ایسا ہے کہ ہم بات کہیں، کون سا موقع ہے کہ نہ کہیں. تو بہرحال یہ جو بات کہی گئی کہ جس کو ہاتھ سے طاقت نہیں ہے روکنے کی تو وہ زبان سے روک دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کو اس طریقے سے کہا جائے کہ جو بات فتنہ مبتلا کرنے کا سبب نہ بنے. ایسا نہ ہو کہ جس شخص کو آپ نصیحت کر رہے ہیں وہ اس سے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائے، فسق و فجور سے نکل کر کفر و شرک میں داخل ہو جائے، سنت کا مذاق اڑائے گا تو یقیناً بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کفر و شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. اب تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی بھی قوت نہیں رکھتا تو فبقلبی، اس کا عام ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے کہ دل سے برا سمجھے، لیکن صحیح ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پھر اس کو دل سے بدل دے. اور دل سے بدلنے کا مطلب جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اس قدر گھٹن ہو، تنگی ہو کہ اس کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوں، اور دل میں یہ عزم ہو کہ اگر کسی وقت اللہ نے مجھے قوت دی، طاقت دی، قدرت دی، تو اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت ہوگی تو ہاتھ سے بدلوں گا، زبان سے بدلنے کی طاقت دی تو زبان سے بدلوں گا، اور موقع جب ہو تو پھر وہ کام کر گزرے. یعنی دل میں اس قدر اس کے بے چینی ہو، تنگی ہو. اور اصل یہی وہ چیز ہے کہ دل میں ہم بے چینی پیدا کریں. اگر ہم میں سے ہر ایک شخص دل میں بے چینی پیدا کرے گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ہمارے دل میں مسئلہ یہ کہ بے چینی پیدا نہیں ہوتی. اور میں نے گزشتہ جو میں یہ بات عرض کی تھی کہ بے چین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہے، بے چینی ہے اس کے پیٹ میں، تو جب تک کھا نہیں لے گا چین نہیں آ سکتا. اسی طریقے کی بے چینی جب تک دین کے بارے میں ہمارے دل میں پیدا نہ ہو جائے کہ جب تک ہم غلط بات کو صحیح نہ کہہ دیں کر دیں، اس وقت تک ہمیں چین نہ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بے چینی عطا کی گئی تھی. آپ نے 3 سال ایسے مکے میں گزارے کہ جس میں آپ کو کچھ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کچھ کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بس خاموشی سے آپ دیکھتے رہتے تھے، غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کر دکھایا کہ وہ معاشرہ جو صرف فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھا بلکہ کفر و شرک کی اندھیریوں میں ڈوبا ہوا تھا. خود کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت تو وہاں تھے، اور ہر دل میں انسان کے دل ایک بت بیٹھا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے چینی کام آئی اور آہستہ آہستہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ایسے قبائل کہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے، اور آج ہم ان کی اقتداء کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اقتداء کریں. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کا معاملہ تھا, اور اسی وجہ سے اللہ نے کہا بھی اس زمانے میں لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے, ختم کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی کافر مسلمان نہیں ہوتا, تو آپ کے دل میں یہ آتا تھا کہ اتنا کڑیل جوان کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا, اس سے آپ کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی تھی, بے چینی پیدا ہوتی تھی. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک بے چینی پیدا کریں, جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں آدمی ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کم از کم اس کا فریضہ انجام دے, ورنہ وہ تاریخ فریضہ ہوگا. ایک استاد اگر اپنے شاگردوں کو برائیوں سے روک سکتا ہے اور پھر بھی نہیں روک رہا تو وہ استاد جو ہے وہ تاریخ فریضہ ہے. اسی طریقے سے ایک شیخ اپنے مریدوں کو روک سکتا ہے اور وہ نہیں روکتا, یا برادری کا جو بڑا ہے وہ اپنی برادری کو روک سکتا ہے لیکن نہیں روکتا, تو پھر اس حدیث کے خلاف کرے گا کہ وہ منکر دیکھ رہا ہے لیکن نہ طاقت سے نہ زبان سے اور نہ دل سے کسی طور پر بھی اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. آج خرابی یہی ہے کہ ہم برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتے, اور یہ سب سے بڑی خرابی ہے. آدمی برائی کو برائی نہ سمجھے تو اس سے بڑی برائی کیا ہوگی, کہ برا کام ہے بری چیز ہے لیکن ہم اس کو بھی برا نہیں سمجھ رہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر ایک عزم پیدا کریں برائیوں کے خلاف, جذبہ ہو, ورنہ بقول ہمارے بزرگ کے کہ اگر ہم نے کوئی بند نہیں باندھا ان خرابیوں کے لیے تو پھر اپنا سر پکڑ کر روئیں گے ایک دن. باپ سر پکڑ کے روئے گا, استاد سر پکڑ کے روئے گا, شیخ اور پیر اپنے سر پکڑ کر روئے گا, خاندان کا بڑا اپنا سر پکڑ کر روئے گا کہ کاش کہ ہم اس کے اس پر باندھ لیتے. آج وہ معاملات آ گئے کہ آج لوگ جو ہے وہ خرابیوں کو کہتے ہیں کہ جو ہماری ثقافت, ناچ گانا ہو رہا ہو تو اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے بلکہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ثقافت, ثقافت کے نام پر اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتا, سبکدوش نہیں ہوتا اپنا کام کر کے, تو قیامت کے دن بہرحال وہ مسئول ہوگا. قیامت کے دن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہی پیغام دیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک آدمی راعی ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. اب جس کا حلقہ جہاں تک ہے کم از کم اس تک تو وہ مسئول ہے, ہماری استطاعت جہاں تک ہے, بہت سی خرابیاں ہیں ہم دور نہیں کر سکتے. آج کسی کو اگر کوئی چیز کہو کہ میاں یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں اس کا بھی کہ میاں ان کا تو کام ہی یہی ہے حرام حلال بتاتے رہتے ہیں, لیکن بات یہ کہ ہم اپنا فریضہ سمجھ کر اس کو عرض کرتے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن سبکدوش ہو سکیں, یہ بات کہہ سکیں کہ یا اللہ ہم نے تو بتایا تھا, ہم نے تو لوگوں کو کہا تھا, اب اگر کسی نے نہیں مانا تو یہ ان کی ذمہ داری, کم از کم ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں. اسی کو میں نے پہلے جمعہ عرض بھی کیا تھا, معذرت الى ربکم, اپنے رب کے بارگاہ میں معذرت کرنے کے لیے کہ اللہ آپ نے جو فریضہ ہمیں سونپا تھا ہم نے جس حد تک ہو سکا یا جہاں تک ہمیں استطاعت و قدرت تھی ہم نے اس کو بیان کر دیا, کہہ دیا, اس سے زیادہ کی قوت و طاقت ہم میں نہیں. پھر انسان کے اندر عزم ہو کہ جب اللہ تعالیٰ یہ قوت اور قدرت عطا فرمائیں گے تو انشاءاللہ جو برائیاں ہیں ان کو ہم دور کریں گے. ایک واقعہ اس وقت سنانا چاہتا ہوں آپ کو میں, یہ ایک شخص کی عظمت کا واقعہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس شخص کے عزم نے کیا کمال دکھایا. آپ کو معلوم ہے کہ مغلوں نے کتنی حکومت کی ہے ہندوستان پر, اور اس کے نتیجے میں ایک دور ایسا بھی آیا کہ مغل بادشاہ عیش و عشرت میں ڈوب گئے, اور ایک وقت ایسا آیا کہ تقریباً 10-12 بادشاہ متواتر ایک دوسرے کے بعد آتے رہے اور ان میں سے ایک شخص بھی اہل نہیں تھا, سارے نااہل تھے, عیاشیوں میں ڈوبے رہے, شراب و شباب کباب رات دن کی یہ محفلیں تھیں ان کی. ایک ایک شخص کی حرم میں 100-100, 200-200 عورتیں, مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو, لیکن وہ اس میں مست ہو گئے. نتیجہ یہ کہ اللہ نے جو اقتدار انہیں دیا تھا, 1000 برس تک مسلمانوں کے پاس اقتدار رہا ہندوستان میں, لیکن پھر اللہ نے وہ چھین لیا ناقدری کی بنا پر, نااہلی کی بنا پر, اور پھر وہ اقتدار آ گیا انگریز کے ہاتھ میں. 150 سال حکمرانی کی ہے انگریز نے,
اور اس کے نتیجے میں پھر یہ پاکستان ہندوستان تقسیم ہوا، اور پھر اس کے بعد مزید تقسیم در تقسیم بنگلہ دیش کی شکل میں ہوئی. تو ہندوستان میں وہ زمانہ جو مغلوں کا زمانہ تھا، ایک وقت میں جب ظہیر الدین بابر کی حکمرانی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، تو اس کے بھی وہی کر و فر تھے، وہی ٹھاٹ باٹ تھے جو اس کے باپ کے تھے. وہ مختلف سرداروں کو دعوتوں پر مدعو کیا کرتا تھا، اس میں سردار بھی کچھ نظر بادشاہوں کے قدموں میں لا کر ڈالا کرتے تھے زر و جواہر، اور بادشاہ بھی کچھ نہ کچھ ان کو نوازتا تھا. تو ایک دفعہ بادشاہ نے کچھ ایسے سرداروں کو مدعو کر رکھا تھا کہ جو نچلی سطح کے سردار تھے. ان کے سامنے جب کھانا وغیرہ لایا گیا تو بھنے ہوئے گوشت بھی رکھے گئے. جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا شروع ہوا، تو وہاں کے جو آداب تھے اس کے مطابق لوگوں نے کھانا شروع کیا. ایک شخص جس کا نام فرید خان تھا، وہ بھی ان میں موجود تھا، اور وہ ہفت ہزاری سردار تھا. اس نے اپنا خنجر بغل سے نکالا، اور خنجر کی نوک جو ہے وہ اس بھنے ہوئے گوشت میں داخل کی، اور اسی طریقے سے اس نے اس کو اپنے منہ تک لے گیا اور کھانا کھایا اس نے. تو بادشاہ کو یہ بات بڑی بری لگی، اور پوچھا کہ یہ کون شخص ہے. تو بتایا گیا کہ یہ تمہاری فوج کا ہفت ہزاری سردار ہے، فرید خان اس کا نام، پٹھان تھا. بادشاہ کو بڑا برا لگا، اور اس نے اس کو فوری طور پر سرداری سے معزول کر دیا. یہ شخص جب اپنے علاقے میں پہنچا تو رات کو کچھ نقاب پوش آ گئے، اور آ کر اس پر قابو پا لیا، اس کو رسیوں سے جکڑ دیا، اور اس کو مجبور کیا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو. یہ شخص اپنی بیوی سے محبت رکھتا تھا بہت، لیکن مجبور ہو گیا، اور بالآخر اس نے طلاق دے دی ان کے کہنے پر. صبح علماء سے مسئلہ بھی پوچھا تو سب نے کہا کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے، اسے طلاق تو ہو گئی. تو دل میں یہ سوچتا رہا کہ یہ کس کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور بالآخر نتیجے پر پہنچا کہ بادشاہ نے اس کارروائی کرائی ہے. تو دل میں بادشاہ کے خلاف ایک طوفان اس کے دل میں آیا، اور ایک عزم ہوا کہ اس بادشاہ کا تختہ الٹنا ہے. اب یہ ایک اکیلا آدمی تھا، ہفت ہزاری سردار، اس سے بھی معزول ہو گیا تھا، لیکن ایک نجومی کے پاس گیا، اور جا کے اس نے کہا کہ بھائی میرے ہاتھ میں دیکھو لکیر ہے بادشاہ ہاتھ کی کہ نہیں. نجومی نے دیکھا، سرسری طور پر سمجھا کہ ایک بیکار آدمی ہے، خامخا میرے پاس آ گیا. اس نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے ہاتھ میں بادشاہ ہاتھ کی لکیر نہیں. اس نے کہا تم غور سے دیکھو. اس نے اس کے کہنے پر پھر دیکھا اور بتایا کہ تمہارے ہاتھ میں لکیر نہیں. تو یہ پھر غصے میں آ گیا، اور اس نے کہا کہ تو صحیح طریقے سے دیکھتا ہے یا تیری میں گردن اتار دوں. تو وہ ڈر گیا، اور اس نے اب ذرا انہماک سے دیکھا، اور پھر آخر اسی نتیجے پر پہنچا کہ بھی تیرے ہاتھ میں بادشاہ ہاتھ کی لکیر نہیں. تو اس نے کہا کہ اب میں تجھے دکھاؤں گا کہ بادشاہ بن کر ہندوستان کا بادشاہ بنتا ہوں کہ نہیں. مجھے تم پر کوئی اعتماد نہیں، لیکن ویسے ہی میں جانچنے کے لیے تجھے آ گیا تھا. البتہ تو یہ پھر اس نے کہا کہ میں تجھے کیسے کہہ دوں جب لکیر نہیں ہے، مجھے جو میرا علم ہے یہ بتا رہا ہے کہ تو بادشاہ نہیں بنے گا، لہذا میں نے وہ کہہ دیا. تو اس نے پوچھا کہ بتا کہ لکیر ہے کون سی بادشاہ کی. اس نے بتایا کہ یہ جو لکیر ادھر جا رہی ہے، اگر ادھر جاتی تو بادشاہ بن سکتا تھا. اس نے اپنے خنجر کی نوک سے لکیر بنائی اور کہا کہ میں بادشاہ بنوں گا ایک دن. اس نے جب اس کا یہ عزم دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگ گیا، اور اس نے کہا کہ بھائی لکیر تو تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن ہاں تیرا عزم تجھے ایک دن بادشاہ بنا دے گا. جو عزم تیرے اندر ہے، یہ جذبہ تجھے ایک دن بادشاہ بنا دے گا لازمی طور پر. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ بالآخر یہ شخص ہندوستان کا بادشاہ بنا، اور 5 سال اس نے حکومت کی. اس طرح سے حکومت کی کہ اس کے دور میں کوئی قتل نہیں ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، کوئی ڈاکہ نہیں پڑا. اس نے ان لوگوں کو جو برائی کے منبع و مرکز تھے، چونکہ یہ نچلی سطح سے وہ آدمی اٹھا تھا اور اس کو پتا تھا کہ کہاں کہاں مراکز ہے، خرابیوں کی جڑیں کہاں پر ہیں، اس نے انہی لوگوں کو کہا کہ خبردار، اگر ایک بھی قتل ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور کسی کی عزت لوٹی گئی، کسی کا مال لوٹا، تو تمہیں سرعام میں قتل کرا دوں گا. اور اس کا عزم پختہ تھا. दिल में पक्का इरादा था कि ऐसा ही करूंगा जो मैं कह रहा हूं। तो किसी शख्स को कत्ल करने की नौबत नहीं आई और पूरे हिंदुस्तान में अमन अमान कायम हो गया। और इस फरीद खान नामी शख्स ने काबुल से लेके पूरे बर्रे सगीर में ऐसा जाल बिछाया शाहराहों का कि आज भी हम उन शाहराहों के मोहताज हैं। और तारीख में इस शख्स का नाम शेरशाह सूरी, जिसको सब लोग जानते हैं। तो ये एक तारीखी हकीकत है जो मैंने अर्ज की है। एक शख्स के आजम ने वो कारनामा अंजाम दे दिया कि एक शख्स ने आजम किया कि बुराई के खिलाफ मैं लड़ूंगा और मुझे अल्लाह ने ताकत दी तो मैं ये काम करके दिखाऊंगा। उसने अपने आजम के मुताबिक वो काम करके दिखाया और उन लोगों को मसूल बना दिया कि अगर यहां पर आज हमारे यहां मामला ये है कि हम दूध पर बिल्ले को बिठाते हैं कि भाई तू रखवाली करियो, बिल्ला क्या रखवाली करेगा, उसका काम तो दूध पीना ही है। आज हमारा मामला यही है। इसी वजह से हम बावजूद इसके कि हम हमारे अंदर एक तो आजम की कमी है और बिलफर्ज अगर आजम है भी तो आजम हमारा काम नहीं देता। इसलिए मेरे अजीज बात यह है कि अगर इंसान के दिल के अंदर बेचैनी हो, दिल में आजम हो, इरादा हो, तो कम अज कम एक तो बुराई को बुराई समझेगा। सबसे पहली चीज तो ये, तो बुराई को बुराई समझो। अगर बुराई का बुराई समझना भी छोड़ दिया और हमने उससे सुलह कर ली, समझौता कर लिया, तो आज आप देख रहे हैं कि बुराई बढ़ती चली जा रही, खराबियां बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन हर शख्स आज परेशान, कातिलों से परेशान, बत्तखोरों से परेशान, लुटेरों से परेशान, दुकानदार परेशान, ताजिर परेशान, बेचारा जो अपना कारोबार कर रहा है वो भी परेशान। हमारे पास यहां लोग आते रहते हैं, क्या करें, कोई मुल्क को छोड़ना चाह रहा है, कोई यहां से जाना चाह रहा है, क्या करें क्या ना करें। लेकिन बात वही है कि कुछ लोग तो चले जाएंगे लेकिन सब लोग तो इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाएं। इसलिए हमारी अब जिम्मेदारी यह है कि हम कम से कम एक तो अपने दिल में बेचैनी पैदा करें और आजम करें इसका कि हम बुराई के खिलाफ जिहाद करेंगे। उसकी इब्तिदा अपने घरों से करें, खराबियां जो हमारे घरों में पैदा हो चुकी हैं उन खराबियों के खिलाफ जिहाद करें। वरना एक दिन आएगा कि हम अपना सर पकड़कर रोएंगे, हमारे घरों में, बिरादरियों में, खानदानों में आज वो बुराइयां हैं कि बाज लोग ऐसे हैं उन बुराइयों को खत्म कर सकते हैं लेकिन वो अपने आजम को काम में नहीं लाते, उन बुराइयों को खत्म नहीं करते, बल्कि उस बुराई का वो खुद हिस्सा बन जाते हैं जिसके नतीजे में आज बुराई फैलती चली जा रही है, घरों से निकलकर बाहर और फिर पूरे मुल्क के अंदर वो बुराइयां आज फैल रही। आज वो नतीजा है कि आज कोई आदमी सही माने में हक बात कह भी नहीं सकता और उसे यह डर होता है कि अगर मैंने हक बात कह दी तो मेरी जबान खींच लेगा कोई, सर कलम कर देगा। आज ये डर खौफ हर शख्स को है। इसलिए मेरा अजीज जरूरी है कि हम कम से कम बुराई के खिलाफ तो जिहाद करें, अपने दिल में आजम पैदा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तती फबिलिसानी फइल्लम यस्तती फबिकल्बी। तो कम से कम आखिरी जो दर्जा है वजाली का अज़ाफुल ईमान जिसको कहा है, कमजोर तरीन ईमान का दर्जा यह है कि हम कम से कम अपने दिल से उस बुराई को बदलें। और दिल से बुराई को बदलने का मतलब यही है कि कम से कम हमारे अंदर उस बुराई के खिलाफ इतनी घुटन हो, इतना जीक हो, इतनी तंगी हो कि उसके असरात हमारे चेहरे पर आए और हमारे दिल में यह हो कि जब अल्लाह हमें ताकत देगा हम इसके खिलाफ जरूर करेंगे। तो कम से कम दर्जे पर तो अमल करके दिखाया आदमी। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हमें अहवाल इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, हमारी जो खराबियां हैं उनको दूर फरमा दें। अल्लाह ने तौफीक दी तो इंशाल्लाह आइंदा जो मैं कुछ बात अर्ज करूंगा अल्लाह ताला मुझे भी आपको और तमाम मुसलमानों को अमाल सालिहा की भी तौफीक अता फरमाए और वतवासौ बिल हक व तवासौ बिल सब्र का जो हुक्म है अल्लाह ताला उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।